الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 22 کے آخر میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 بڑے بڑے گناہ ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے 23 گناہوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے. گناہ نمبر 24 کی تشریح چل رہی ہے، اور یہ گناہ چونکہ ہمارے معاشرے میں اچھا خاصا پایا جاتا ہے، اور بعض لوگ باوجود صحت مند ہونے کے اور کمانے کے لائق ہونے کے وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت، اس کی تشریح اور اس گناہ پر جو وبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی شخص یا جہاں جہاں جو خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں ان میں خدا نخواستہ کوئی مبتلا ہو تو وہ اس سے توبہ کر لے. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح ہے، اور اصلاح میں ظاہر کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، باطنی گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ کے فرائض و واجبات کو ادا کرنا بھی اپنی جگہ فرض و واجب ہے، نہایت ضروری ہے. دوسری طرف ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنا، اور اگر ہو گئے ہوں تو سچی توبہ کرنا، اور سچی توبہ آئندہ بھی کرتے رہنا لازم ہے. اور ایک حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام و ناجائز کاموں سے بچ تو سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائے گا. تو اس کی شرح میں حضرات محدثین رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صرف گناہوں سے بچنا مراد نہیں ہے، فرائض و واجبات بھی ادا کرنا مراد ہے. ان فرائض و واجبات بھی آدمی انجام دے اور ساتھ ساتھ حرام و ناجائز کاموں سے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچے تو سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز روزے کے تو پابند ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور آج کل ایسے لوگوں کی بہت کثرت ہے. یعنی ہم ان لوگوں سے تو بحث ہی نہیں کر رہے جو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، بس دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات ان مسلمانوں کی ہو رہی ہے جو نماز روزے کے پابند ہیں، ظاہراً شریعت کے اوپر چلتے ہیں، لیکن ان میں بھی بعض مسلمان، بالخصوص ہمارے زمانے میں ایسے مسلمان بہت زیادہ ہیں کہ وہ عبادت تو بہت کرتے ہیں، ذکر بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، تسبیحات بھی پڑھیں گے، فرائض و واجبات بھی ادا کریں گے، لیکن فارغ ہوتے ہی اگر ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں. اب بتاؤ کتنے مسلمان ہیں یا نہیں، ایسے کتنے بے شمار وہ مسلمان ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، لیکن اس گناہ سے نہیں بچتے. گھر کے اندر گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، بڑی بڑی انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسکرینیں لگائی ہوئی ہیں اور سارے فحش پروگرام رمضان میں بھی دیکھتے ہیں. بلکہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو چونکہ وہ بڑی بڑی ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں تو وہاں پر بھی ٹی وی موجود ہوتا ہے، لہذا اس پر دن کو طواف کر رہے ہیں، تم گھر جا کر کھانا کھا کے جناب فلم دیکھ رہے ہیں. ان کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ بالکل بے حجاب اور بے پردہ، جھوٹ ان کی زبان پر، غیبت کے وہ عادی، شلوار ٹخنے سے نیچے داڑھی منڈائی ہوئی ہے. تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے تو وہ عبادت گزار بھی زیادہ نہیں ہے. یہ جو فضیلت حدیث میں بتائی گئی ہے یہ اس وقت ہے جب فرائض واجبات، سنن مستحبات، کارہ خیر بھی انجام دیں اور ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو زیادہ بچائیں، تب وہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار بنیں گے اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. تو اسی غرض سے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور اسی مقصد سے یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے اور بقدر ضرورت اس کی تشریح کی جا رہی ہے، تاکہ ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کے جو کرنے کے احکام ہیں وہی بجا لائیں، دوسری طرف جو گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور خدا نخواستہ ان میں سے ہم کسی میں مبتلا ہیں تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اس سلسلے میں گزشتہ منگل سے یہ گناہ بیان ہو رہا ہے جس کا نمبر 24 ہے کہ صحت مند آدمی کا کمانے کے بجائے بھکاری کا پیشہ اختیار کرنا. یعنی بھیک مانگنے کا پیشہ اپنانا. میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو ہوتا ہے کوئی آدمی وقتی طور پر اچانک بدحالی میں مبتلا ہو گیا، حالت اضطرار تک پہنچ گیا. حالت اضطرار کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اگر وہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں تو مر جائے گا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، اسے کہتے ہیں حالت اضطرار. تو ایسی حالت میں تو وقت ضرورت مانگنے کی جائز ہو جاتا ہے، لیکن ایسی حالت تو شاذ و نادر کسی کسی کو پیش آتی ہے. لیکن بغیر حالت اشتراط کے عام حالات میں بجائے اس کے کہ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، مزدوری کرے، نوکری کرے، ملازمت کرے، تجارت کرے، زراعت کرے اور اپنا گزارا کرے، یہ حکم ہے. اس میں مانگنے کا کہیں خانہ نہیں ہے. لیکن بعض مسلمان جس میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، ان کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. بس وہ جہاں انہیں کوئی پریشانی پیش آئی بس جناب نے مانگنا شروع کر دیا. عورتیں گھروں میں جا کر مانگ مانگ کے کھانا لاتی ہیں، کپڑے لاتی ہیں، پیسے لاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کچھ اپنے مکان نہیں ہے تو مانگا مکان بنوانے کی بھیک مانگتی ہیں، اور شادی بیاہ اپنے بچے بچی کرنی ہے تو جہیز مانگتی ہیں. تو اس طرح سے اور بعض بیمار ہو جاتی ہیں، یہ مصنوعی بیمار بن کر بیماری کے علاج کے لیے پیسے مانگتی ہیں. یہی حال بعض مردوں کا بھی ہے کہ وہ بس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. آپ مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں کتنے لوگ نمازوں کے بعد کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتے ہیں، مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، شہر کے چوراہوں پر، چورنگیوں پر کھڑے ہو کتنے لوگ، کتنے عورتیں مرد بھیک مانگتے ہیں، عید بقرعید پر کتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں، رمضان شریف آ رہے ہیں کتنے لوگ زکات مانگتے ہیں. اچھے خاصے صحت مند، تندرست، توانا، ملازمت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نوکری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں تو ہوتی ہے محنت. تو وہ محنت کے چور ہوتے ہیں. کام چور ہونے کی بنا پر بس انہوں نے یہ آسان سمجھا کہ بھائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لو اور اس میں کیا ہے. بھائی ایک دو مرتبہ شرم آئی، اس کے بعد ہو گئے بے حیا، بے شرم. بس پھر وہ گداگری کا پیشہ اختیار کر دیتے ہیں، بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اس طرح سے وہ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. اگر صبح شام تک ہزار دو ہزار بھی بھیک مانگ لی تو مہینے کے 30,000-60,000 روپے ہو گئے. لیکن یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اور گناہ ہے اور ناجائز ہے. گزشتہ منگل کو میں نے اس کی کتنی خوفناک بات بیان کی تھی کہ جو آدمی اس لیے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے تاکہ مانگ مانگ کے اپنا گزارا کرے اور اپنا مال بڑھائے، تو قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا، چہرے میں بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی. کتنا خوفناک ڈراؤنا اس کا چہرہ ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا، سب دیکھیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں بھیک مانگتا تھا، اس وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہو گیا. اللہ اور نہ مانگنے کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی جنت میں داخل کرنے کا میں ضامن بنتا ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور نہ مانگنے میں آدمی کی عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا، ورنہ دور سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی آ گیا، بھائی آ گیا، بھائی اب کچھ لے کے دینا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تو یہ جائے گا نہیں. کیونکہ بعض فقیر چپک جاتے ہیں اور مانگنے پھر نہ صرف مانگتے ہیں مگر مانگنے پر اصرار کرتے ہیں، اور اگر کچھ تھوڑا سا دے دو تو وہ ضد کرتے ہیں کہ یہ تو بہت کم ہے کچھ اور دو. اللہ بچائے، یہ اور زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے. تو نہ مانگنے کا یہ بھی اتنا نہ مانگنے کا یہ بھی ثواب ہے کہ جو نہ مانگنے کی عادت بنا لے گا اور صبر و تحمل سے کام لے گا، حضور اس کے لیے جنت میں داخل کرنے کے ضمانت دینے کے لیے دینے والے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جنتی تین قسم کے آدمی ہیں، تین قسم کے آدمی جنت میں جائیں گے، وہ جنتی ہیں. نمبر ایک وہ بادشاہ جو عادل اور انصاف کرنے والا ہو اور صدقہ خیرات کرنے والا ہو اور نئے کاموں کی توفیق دیا ہوا، جس کو نئے کاموں کی توفیق ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، وہ بھی جنت میں جائے گا. جیسے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آدمیوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں ایک سلطان عادل ہے، عادل بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائیں گے جب عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اور دوسرا وہ آدمی جو بہت ہی رحم دل ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ بہت ہی مشفقانہ اور رحم کا معاملہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، چاہے کوئی رشتہ دار ہو چاہے وہ مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کے دل میں بڑا رحم ہے، اور جو بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، اور وہ پاک دامن بھی ہے، یعنی جنسی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، کسی سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں طلب نہیں کرتا. اور حالانکہ وہ عیالدار آدمی ہے، اور جو عیالدار ہوتا ہے تو اس کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جب خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو خرچوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی مانگنے پہ مجبور ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. جتنی اس کی آمدنی ہے اسی میں اپنا گزارا کرتا ہے. تو یہ سب جنتی ہیں، عادل بادشاہ، رحم دل آدمی، عفیف اور پاک دامن، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے والا. یہ تینوں آدمی حضور حدیث جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے بھائی اپنے اصل غنا دل کا غنا ہے، اصل غنا دل کا غنا ہے. دل کے اندر آدمی مخلوق سے بے نیاز رہے، دل میں کسی مخلوق کا اپنے آپ کو محتاج نہ بنائے، بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا محتاج رہے، اور اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی، سب اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور ساتھ میں محنت اور کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے. ایک حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے ایسے شخص کی کہ جو آدمی دنیا کو حاصل کرتا ہے اور مال حلال اس نیت سے کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مجھے کچھ مانگنا نہیں پڑے، اگر کوئی آدمی اس لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے حلال اور جائز طریقے سے، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کرنی پڑے، اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کر سکے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکے. تین باتیں حدیث شریف میں ہیں. تو اللہ تعالی سے وہ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ چودہویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہو. وہ کتنی بڑی فضیلت ہے، حلال کمانے کی فضیلت ہے. یہ حلال کماتا ہے مگر تین نیتوں کے ساتھ، کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، گھر والوں کا حق ادا ہو جائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ میں سلوک کر سکوں. اس لیے وہ روزی کما رہا ہے اور حلال کما رہا ہے. تو چودہویں رات کی چاند کی طرح اس کا چہرہ ہوگا جب وہ اللہ پاک سے ملے گا. اور جو آدمی حلال کماتا ہے اس نیت سے کہ میرا مال بڑھتا چلا جائے اور فخر کرنے کے لیے ریاکاری دکھاوے کی نیت سے کماتا ہے کہ میں مالدار بنوں، سیٹ کہلاؤں، خاندان میں، قوم میں، برادری میں میرا نام ہو کہ بھئی یہ تو سیٹ آدمی ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی ناراض ہوں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو دوزخ میں جائے گا اللہ بچائے. اور پھر جن لوگوں کو اللہ بچائے اللہ بچائے مانگنے کی عادت ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگ دستی اور فقر و فاقے سے بھی سبق لیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ دستی کا دور بھی بہت آیا ہے اور صحابہ کرام پر بھی تنگ دستی کا دور آیا ہے، اور بڑی فقر و فاقے کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے گزاری ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا پیٹ اندر وہ گھستا ہے، اور جتنا پیٹ اندر گھستا ہے اتنی بھوک کی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر پیٹ پر کوئی سخت چیز باندھ لی جائے تو پیٹ اندر گھستا نہیں ہے اور بھوک کی تکلیف اس میں کم ہوتی ہے. تو میں نے بھوک کی شدت سے اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، وہ میں نے حضور کو دکھلایا کہ حضور اب تو بھوک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ میں نے پتھر بھی باندھ لیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا اور چولہا نہیں جلتا، یعنی کھانے پینے کوئی چیز پکتی ہی نہیں تھی گھر کے اندر. تو ان کے بھانجے نے عرض کیا کہ پھر آپ گزارا کیسے کرتی تھی، اس طرح پھر آپ کو گزارا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا، بس کھجور کھا لیتے پانی پی لیتے، بس یہی اسی پہ اکتفا کرتے تھے. کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ آٹا گوندے یا روٹی پکائے، کچھ گوشت ہو تو سالن بنائے، ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، مہینہ مہینہ اسی حالت میں گزر جاتا تھا. تو اب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ کے نقش قدم کو چھوڑ کر بھیک مانگنے کا طریقہ اختیار کرنے والے، جبکہ حضور نے منع بھی فرمایا ہے. ہرگز ہرگز ہمیں کسی انسان سے اپنی حاجت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے تھے اور آپ نے برداشت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جیسا کہ صحابہ کرام صبر و تحمل سے کام لیتے تھے برداشت کرتے تھے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے، ہمارے لیے بھی حضور کا یہ اسوہ بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ عمل کرنے کے لیے. بعد اصحاب صفہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یا حضرت ہم تو فقیر مسکین ہیں، ہم تو فقیر اور مسکین ہیں، ہمارے تو کچھ بھی نہیں. تو آپ نے پوچھا بھائی تمہاری پاس تمہاری بیوی ہے؟ جی ہاں ہے. اور پھر پوچھا بھائی تمہارے یہاں کوئی غلام ہے؟ جی ہے. تم فقیر کہاں ہو؟ تم تو بادشاہ ہو، کیونکہ آدمی کو کھانے کے لیے بس تین چیزوں کی ضرورت ہے کہ بس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہو، بیوی ہو، اور گھر میں بقدر کھانے کو ہو، تو بس اتنا کافی شافی ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا بھائی تمہاری بیوی موجود ہے، تمہارے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی موجود ہے، تھوڑا بہت کھانے کو بھی ہے، اور تمہارے یہاں تو غلام بھی ہے، تو تم تو اچھے خاصے بادشاہ ہے تمہارے پاس، فقیر کہاں ہو تم؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے فرمایا، اے ام سلیم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس ہوئی جو بھوک کی وجہ سے ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو بتاؤ؟ تم نے کہا ہاں ایک دو روٹی ہیں میرے گھر میں، جو کی ایک دو روٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ وہی بھیج دو حضور کے پاس، میں دیکھ محسوس کر رہا ہوں کہ حضور کی آواز میں نقاہت ہے، کمزوری ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ چنانچہ وہ فرماتی، میں نے اپنے دوپٹہ نکالا اور دوپٹے میں روٹی کو لپیٹا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اس کو میرے بغل میں دبایا اور باقی دوپٹہ مجھے اڑا دیا اور کہا کہ جاؤ یہ حضور خدمت میں جا کر پیش کر دو۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو حضور متعدد صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، تو شرم کی وجہ سے مجھ سے کچھ کہا نہ گیا، بس میں وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا تو حضور سمجھ گیا کہ کھانے کی چیز لے کر کے آیا ہے۔ انس، کچھ کھانے کی چیز لے کر کے آئے ہو؟ کہا حضور والدہ نے کچھ روٹیاں آپ کی خدمت میں بھیجی ہیں۔ آپ نے فرمایا گھر لے جاؤ، میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی تم بھی سب ساتھ چلو میرے، ابو طلحہ کے یہاں چلتے ہیں، انہوں نے کچھ کھانا بنایا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، حضور چلے تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے بھاگ کر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے سنا تو انہوں نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور تو سب کے ساتھ آ رہے ہیں، اتنا ہے کہاں ہمارے پاس، سب کو کہاں سے کھلائیں گے؟ تو انہوں نے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اللہ اس کے رسول جانے، بھائی ہمیں کچھ پتہ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں حضور تشریف لیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ ام سلیم کہاں کیا ہے تمہارے پاس؟ جی چند روٹیاں ہیں بس۔ کہا اچھا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو ان کو۔ اور پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپی تھی جس میں گھی رکھا جاتا تھا، اس کو ان ٹکڑوں کے اوپر نچوڑ دیا، اس میں بھی اتنا نہیں تھا کہ آرام سے گھی لگ جاتا، بس اس کو نچوڑا، جو تھوڑا بہت اس کے تہ میں گھی تھا وہ نکل گیا، اور پھر وہ اس کو روٹیوں پہ لگا دی، جسے کہتے ہیں گھی سے چپڑنا، روٹی کو گھی سے چپڑنا، تو ہلکا 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 ان کو تھوڑا بہت گھی لگ گیا۔ پھر حضور نے جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، پڑھ کر کے اس پہ دم کیا، اور پھر فرمایا کہ اچھا بھائی دس دس آدمیوں کو بلاؤ تاکہ وہ کھانا کھائے۔ دس آدمی آ گئے اور انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور چلے گئے، پھر دس آئے، پھر وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلے گئے، پھر دس آئے، وہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلے گئے، یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، سب کے پیٹ بھر گئے، یہاں تک کہ اور بچ گیا۔ جب سب کھا کر چلے گئے تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سب نے گھر بیٹھ کر کے وہ نوش کیا اور پھر بھی بچ گیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر ہماری والدہ نے پڑوسیوں کے یہاں ہدیہ بھیج دی، یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھیے بھوک کی حالت میں کتنا صبر کیا آپ نے، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے روزے میں برکت عطا فرما دی، تو ایسی اللہ تعالیٰ پھر کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ چند دن تو آدمی کا امتحان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آدمی برداشت کرتا ہے تو پھر اور کسی سے مانگتا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور واقعہ، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شخص آیا جو بیچارہ بھوک سے بالکل نڈھال ہو رہا تھا، فقر و فاقے کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکا تھا وہ، اور اس نے آ کر کے حضور سے ذکر کیا کہ حضور میں تو اب میری تو بس جان ہی باقی ہے، بس اور تو کچھ باقی ہے نہیں. تو آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ بھئی گھر سے کسی کے یہاں کھانے کوئی چیز ہو تو وہ لے کر کے آ جائے. تو ایک روز ہے محترمہ کے یہاں گئے، انہوں سے پوچھا، انہوں نے کہ واللہ ہمارے گھر میں پانی کسی وقت نہیں. پھر دوسری روز ہے محترمہ کے یہاں گئے، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ سب کے یہاں سے وہ آدمی ایک جواب لے کر کے آیا کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز ہمارے گھر میں نہیں. یہ ہے حضور کے گھر کا حال. جب اس نے یہ آ کر کے جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس اور میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی کوئی اور شخص ہے جو ان کو اپنے مہمان بنا لے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. یہ دعا دیا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور میں حاضر ہوں، اور یہ اس ان کو اپنے گھر لے گئے. جب اپنے گھر لے گئے تو گھر جا کر کے انہوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے تھوڑا سا ہے بھائی کھانے کے لیے، بھائی اتنا ہے کہ بس ایک آدمی کھا سکتا ہے، باقی ہم سب تو نہیں کھا سکتے. آپ کی بیوی بھی تھیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری خود بھی تھے، گھر میں اور بچے بھی تھے. تو بقدر روز بچے کھا چکے تھے، بقدر روز بچے کھانا کھا چکے تھے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم سے فرمایا بھائی ایسا کرنا، بچوں کو تو تم بہلا کر سلا دو، کیونکہ وہ تو بقر دودھ کھائے چکے ہیں. اب رہ گئے میں اور تم اور مہمان، تو ویسے کھانا اتنا سا ہے کہ ہم تینوں تو کھا نہیں سکتے، اور اگر ہم کھائیں گے بھی تو مہمان بھوکا رہ جائے گا. جیسے ایسا کریں گے کہ مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جائے گا تو اس وقت ہم مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے، اور جب میں کھانا رکھوں گا میں بھی بیٹھ جاؤں گا، پھر تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے بیچ میں سے اٹھا لینا، تو اندھیرا ہو جائے گا، تو مہمان سمجھے کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، خالی مہمان کھا لیں گے. اللہ اس طرح سے ترکیب کر کے انہوں نے اور منصوبہ بنا کر کے مہمان کی میزبانی کی اور اس کی ضیافت کی. مہمان نے کھانا کھا لیا، حضرت مسلم حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ رات بھر بھوکے رہے، اور بغیر کھائے انہوں نے رات گزاری اور بھوک کی تکلیف برداشت کی. جب صبح ہوئی اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا راج تم نے جو کام کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے تم سے، ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے جو تم نے رات کو کیا ہے مہمان کی خاطر تواضع کے سلسلے میں، اللہ پاک بڑے خوش ہوئے. اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ باوجود ضرورت مند ہونے کے دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور ایثار کرتے ہیں. تم نے خود نہیں کھایا، تمہاری اہلی نے نہیں کھایا، مہمان کو ترجیح دی، اس کا پیٹ بھر دیا، یہ تم نے ایثار کیا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ ایثار پسند آیا. تو حضور کا صحابہ کرام کا تو یہ نقش قدم ہے، اور بھیک مانگنے سے حضور نے صاف صاف منع فرمایا ہے. اس لیے کسی مسلمان کو، کسی مسلمان مرد عورت کو کسی سے نہ زکات مانگنی چاہیے، نہ خیرات مانگنی چاہیے، نہ اپنی دیگر ضروریات مانگنی چاہیے. بس اگر ہیں حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں استعمال کرو، نہیں ہے تو محنت کرو، مزدوری کرو، گزارا کرو. یہ حضور کا اور انبیاء کا صحابہ کا طریقہ ہے، لیکن بھیک مانگنے سے بچو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے عجیب و غریب یاد آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے سردار ہیں. مسجد نبوی کے باہر حضور کے زمانے میں ایک چبوت رہتا جو آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اور اب مسجد نبوی کے اندر آ گیا. اس میں 70 صحابہ کرام رہتے تھے جو بیشتر فقراء اور مساکین تھے. ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کی کوئی ملازمت نہیں تھی، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، وہ کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہتے تھے. ان کا تو بس ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہر وقت حضور خدمت میں حاضر رہیں اور حضور سے دین سیکھیں. ان کے رئیس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، بس اللہ توکل وہاں پر رہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کہیں سے زکات آ جاتی تو آپ ان کے پاس زکات بھیج دیا کرتے تھے, صدقہ خیرات آ جاتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام جو انصاری تھے وہ اپنے باغات میں سے کھجور کے خوشے لا کر کے اس میں لگا دی لٹکا دیا کرتے تھے, جب انہیں بھوک لگتی تو کھجور توڑ کر کھا لیا کرتے تھے. بعض اس میں جہاد میں جا کر شہید ہو جاتے تھے, بعض شادی شدہ ہو جاتے تھے تو اپنے گھر کے ہو جاتے تھے, لیکن یہ کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. لیکن یہ سب لوگ فقراء تھے لیکن کسی سے مانگتے تھے. تو سب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی اتنا فقر و فاقہ پیش آتا تھا کہ میں فاقے کی وجہ سے نڈھال ہو کر مسجد نبی میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. اور جب بے ہوش ہو کے گر جاتا تو لوگ کہتے تھے بھائی ابو حریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا, ابو حریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا. حالانکہ مرگی کا کوئی دورہ وورہ نہیں ہوتا تھا, دراصل بھوک کی شدت سے طبیعت بے قابو ہو جاتی تھی اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اتنی بھوک لگی کہ میرے سے فاقہ برداشت نہ ہوا تو میں مسجد نبی سے باہر نکلا. اور چونکہ ہم طالب علم تھے اور بڑے بڑے صحابہ اکرام سے بھی قرآن شریف کی آیات سیکھا کرتے تھے تو میں باہر نکلا تو سب سے پہلے میری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے قرآن شریف کی آیت بتا دیجیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں. تو فرماتے ہیں میرے سوال کا مقصد تو آیت, ظاہراً تو میں سوال کر رہا تھا کہ مجھے آیت بتا دو, لیکن اصل میں یہ تھا کہ وہ سمجھ لیں کہ میں بھوک سے نڈھال ہوں تو میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں. زبان سے نہیں کہا کہ مجھے میں بھوک لگ رہی ہے, حالانکہ ایسے موقع پر تو مانگنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے مگر مانگا نہیں انہوں نے. لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ یہ بھانپ لے میرے تنگ دستی کو اور کمزوری کو اور میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں. لیکن وہ ایسے اچھے تھے کہ بس آیت بتا کے آگے تشریف لے کر پھر میں آگے بڑھا. تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے بھی کہا حضرت مجھے قرآن شریف کو آیت بتا دیجیے تاکہ میں یاد کر لوں. وہ بھی ایسے اچھے تھے کہ بس قرآن شریف کی آیت بتا کے چلے گئے, جبکہ میرے دل میں یہ تھا کہ وہ شاید میرے تنگ دستی کو اور فقر و فاقے کو پہچان کر کے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں. خیر میں آگے بڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں جب آپ کے سامنے گیا تو کیا کہتے ہیں آپ مسکرائے, کہا بولے رہے میرے ساتھ چلو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر میں تو کچھ نہیں ہے, بس ایک پیالہ ہے چھوٹا سا دودھ کا جو کہیں سے آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے اور آپ کے لیے رکھا ہوا, آپ نے ہمیں وہی دے دو. اب وہ دودھ کا پیالہ گھر والوں نے دے دیا, چھوٹا سا دودھ کا پیالہ. جب وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا اے بھولے, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے بھولے جاؤ سارے صحابہ صفا کو بلا کے لیا. اب جب آپ نے یہ فرمایا تو بس اب میں تو ظاہر مجھے تو حکم ماننا تھا آپ. اب میں جا رہا ہوں بلانے کے لیے اور راستے میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں ان کو بلا کر لاؤں گا تو پھر حضور یہ بھی فرمائیں گے ابو ہریرہ پہلے تم ان کو پلاؤ, اور یہ قاعدہ ہے کہ ساقی القوم میں آخر ہوں, قوم کو پلانے والے کا نمبر آخر میں آتا ہے. میرا تو آخر میں آئے گا تو پیالہ تو پہلے ہی پی جائے گا تو مجھے کیا ملے گا, تو میں تو وہیں کا وہیں رہا. خیر میں گیا تو سارے کے سارے میری طرح بری حالت میں تھے, سارے کے سارے دوڑ پڑے میں پیچھے, وہ آگے, اور سب آ کر کے حضور کی بیٹھک میں بیٹھ گئے جو تقریباً 70 کے قریب تھے. میں پہنچا اور میں یا بابا لے رہا اے بولے مطلب بے کیا رسول اللہ, تو آؤ بھائی دو یہ پیالہ لو اور اپنے دائیں جانب سے پلانا شروع کرو. یہ بھی حضور کی سنت تھے کہ دائیں طرف سے دیتے تھے, لینا دینا دائیں طرف سے ہوتا تھا. اب میں نے پیالہ اٹھایا اور اپنے دائیں طرف کے صحابی کے ہاتھ میں رکھا اور پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پیا تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ بچا نہیں بچا, کیونکہ مجھے تو یقین تھا کہ اب جس میں کیا بچے گا. لیکن پھر بھی میں دیکھتا رہا, لیکن میں دھیان پی تو رہے ہیں مگر دودھ کم نہیں ہو رہا. وہ میرے جان میں جانا میں کہ بس اب آج تو حضور کی برکت ظاہر ہوگی. چنانچہ واقعہ تھا, انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور پھر دیکھا تو دودھ بے سکا ویسے ہی. پھر میں نے ان سے لے کر دوسرے کو دیا, پھر تیسرے کو دیا, پھر چوتھے کو دیا, یہاں تک کہ 70 صحابہ نے سب نے وہی ایک پیالہ پیٹ بھر کے دودھ پی لی. اور دودھ کا دستور بڑھتا رہا اور اس میں کوئی کمی نہ آئی, یہاں تک کہ سب نے پی لیا. تو پھر حضور نے مجھے بلایا, اب ہو رہا یار میں حاضر ہو گیا. فرمایا اب تم پیو گے. اب ان حضور نے مجھے دیا, پھر میں نے خوب اچھی طریقے سے سیر ہو کر پیا, تو میں نے کہا حضور میں نے پی لیا, تو نہیں اور پیو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے اور زور لگایا پھر پیا, پھر میں حضور میں پی چکا, نہیں اور پیو. پھر میں نے زور لگایا پھر میں نے اچھی طریقے سے پیا, میں نے کہا بس حضور اب تو میرے حالت تک دودھ آ گیا. تب آپ نے اس کو پیالہ مجھ سے لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے نوش فرمایا, دودھ ختم فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کا تو یہ نقش قدم ہے بھائی. اس لیے بھیک مانگنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمانوں کو ہمیشہ بھیک مانگنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان لا الہ الا اللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ لانے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جن کاموں سے منع کیا ہے, جن باتوں کو گناہ قرار دیا ہے, یا اللہ ہمیں ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اگر ہم سے ہو گئے ہم سے معاف فرما. ہم سے اب تک جتنے بھی گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے سب معاف فرما. آئندہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اور سارے متعلقین کو عافیت دارین عطا فرما. تمام حاضرین حاضرات کو, جہاں جہاں لوگ یہ بیان سن رہے ہیں, سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کامل عطا فرما. عافیت کامل عطا فرما. ہم سب کو صحت کامل عطا فرما. صحت کامل عطا فرما. جتنے مسلمان خواتین حضرات وفات پا چکے ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما. سب کی بال بال مغفرت فرما. اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. دین پر جان و دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ عطا فرما. یا اللہ عطا فرما. اور جن جنوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ پناہ عطا فرما. پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. برحمتك.